بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اس سورت کا نام سورة الكافرون ہے. اس میں خاص طور پر اس زمانے کے مکہ کے کافروں سے اور قیامت تک آنے والے کفر کرنے والوں سے صاف صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب کیا گیا. سورت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو، اے سچائی کا انکار کرنے والے، ایمان کا انکار کرنے والے کافروں، تم جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا، اور تم اس اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اور آئندہ بھی جن معبودوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرنے والا نہیں، اور تم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دھرم ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ سورۃ الکافرون کا ترجمہ ہوا. یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری ہے. اس سورت میں 6 آیتیں ہیں. سورہ ارائیت الذی کے بعد اور سورہ علم تر سے پہلے 18 نمبر کے اوپر یہ سورت اتاری گئی تھی، اور اس وقت قرآن مجید کی ترتیب میں 109 نمبر کی یہ سورت کریمہ ہے، سورت شریفہ ہے. اس سورت میں خاص طور پر کافروں سے یہ بات کہی گئی کہ مسلمان اپنے مذہب کے خاص طریقوں کو، خاص عقیدوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. کفر کا معنی عربک ڈکشنری میں، عربی لغت میں چھپانے کے آتے ہیں، اور انسان کا فطری تقاضا، پیدائشی تقاضا ایمان ہے، اور جو لوگ اس ایمان کو چھپاتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے. کفر دو طریقے سے ہوتا ہے، کافر دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک شریعت کی نظر میں کافر یہ وہ ہیں جو ایمان کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرا کفر کا مطلب ہے اللہ تعالی کی نعمت کی ناشکری کرنا. یہ دونوں معنی کفر کے نکلتے ہیں. تو نعمت کی ناشکری کا معنی ہو یا ایمان کو چھپانے کا معنی ہو، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. بہرحال ایمان بھی تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جو آدمی ایمان کو چھپائے گا وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کو چھپانے والا کہا جائے گا۔ یہ سورت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتاری تو اس کے پیچھے ایک خاص قصہ ہے۔ جس زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنایا، اس زمانے میں پورے عرب کے اندر کفر اور شرک کا ماحول عام تھا، بت پرستی کا ماحول عام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماحول کے اندر ایمان کی دعوت لے کر کے بھیجا، توحید، ایکیشور واد، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر کے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، تمام صفات میں وہ اکیلے ہیں، اسی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر مت بناؤ، کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا۔ اللہ کی توفیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا بہت سارے لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی توفیق ہو گئی، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، ایمان قبول کر لیا، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے حضور کی زندگی میں ایمان قبول کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کی تعداد، سنکھیا مکہ کے اندر ہونے لگی، لیکن مکہ کے اندر بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے، خاص طور پر جو سردار لوگ تھے، لیڈر لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اب دو گروپ ہو گئے مکہ المکرمہ میں، دو پارٹی ہو گئی، ایک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور دوسرا جو لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ دو گروپ ہو گئے۔ اب دونوں گروپوں میں کچھ نہ کچھ کھینچا تانی رہتی تھی، جو ایمان نہیں لائے وہ ظلم کرتے تھے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ایمان والوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور ایسا چلتا رہتا تھا، اور ایمان والے خوشی خوشی ظلم کو سہن کر لیتے تھے، برداشت کر لیتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا ہوا کہ بعض قریش خاندان کے کافر بڑے سردار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور کے سامنے انہوں نے صلح کی بات رکھی، کمپرمائز کی بات چیت کی۔ بڑے بڑے کافر سردار تھے، حارث، عاص، ولید، اسود، امیہ، یہ سب جو ہے کمپرومائز کا ایک فارمیولہ، صلح کی ایک بات لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کیا تھی وہ کمپرومائز کی بات؟ بڑی عجیب بات تھی، دھیان سے سنیے۔ یہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے कि ऐसा करो कि एक एक साल की बारी बना लेते हैं, एक साल हम आपके माबूद यानी अल्लाह की इबादत करें और एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करो, बुतों की इबादत करो, एक एक साल की बारी बना लो ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए और आपस में सुलह हो जाए। ऊपर से अच्छी और अंदर से खतरनाक ये सुलह का फॉर्मूला लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन काफिरों के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरे काफिरून उतारी। एक दूसरी रिवायत भी है, वो भी अजीब व गरीब सुनने जैसी रिवायत है। मक्का में उस जमाने में कुरैशी लोगों का होल्ड था, कुरैशी लोग मक्का के सरदार थे, कुरैशी लोग मक्का के बड़े लोग थे। वो कहने लगे, बात रिवायत में है कि चचा अबू तालिब को उन्होंने कहा आकर के, चूंकि चचा अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत फेवर करते थे और बाज रिवायत से पता चलता है कि डायरेक्ट इन्होंने हुजूर को ऐसी बात कही। कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों को, हमारे माबूदों को बुरा भला कहना छोड़ दे। हुजूर तो कभी गाली देते नहीं थे, गाली कभी बोलते नहीं थे, कभी गंदी बात हुजूर की जुबान से निकलती नहीं थी। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यूं समझाते थे कि ये पत्थर से बनाए गए बुत, लकड़ी से बनाए गए बुत, कांच के बनाए गए बुत, ये जो सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, खाते पीते नहीं हैं, उसकी इबादत मत करो, जो खुद बनाए गए उनकी इबादत मत करो, ये लाचार हैं, बिचारे हैं, वो खुद दूसरों के मोहताज हैं, उनकी इबादत मत करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे, बुतों की हकीकत बतलाते थे। तो उस पर ये कहने लगे कि आप ऐसी बात बतलाना छोड़ दीजिए, क्या करेंगे, हम आपको बहुत ज्यादा माल देते हैं, दौलत देते हैं, इतना माल देंगे, इतनी दौलत देंगे कि आप पूरे अरब में सबसे बड़े मालदार बन जाएंगे। माल की लालच दी, माल की ऑफर दी। दूसरी ऑफर ये दी कि अगर आपको शादी का इरादा है तो पूरे अरब में, पूरे मक्का में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत हो उसके साथ हम आपकी शादी करा देवे, और अगर आपको लीडरशिप चाहिए, सरदारी चाहिए, बादशाह बनने का इरादा हो, किंग बनने का इरादा हो, तो हम पूरे अरब का आपको किंग बना देते हैं, मक्का का बादशाह बना देते हैं, सरदार बना देते हैं, लेकिन आप हमारे इन बुतों की हकीकत बतलाना और बुराई के अंदाज में उनका, उनकी हकीकत बतलाना आप छोड़ दीजिए। जब इन्होंने ऐसी ऑफर रखी, ये बहुत बड़ी ऑफर थी, बड़े बड़े लोग ऐसी ऑफर की लालच में आ सकते हैं, मालदार बनना किसको पसंद न होवे, किंग और सरदार बनना किसको पसंद न होवे, और अरब की सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत से शादी किसको पसंद न होवे, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں. ان کی یہ جو سب آفر آئی, ان کی طرف سے یہ جو پیشکش ہوئی, وہ تمام آفر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے سورہ قل یا ایھا الکافرون آئی اور کافروں کو صاف صاف جواب دے دیا گیا. بعض روایت کے اندر ایک عجیب بات آئی ہے, ان قریشی کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, لیکن ہمارے جو یہ معبود ہے, ہمارے جو یہ بت ہے, ان کو صرف ٹچ کر لو, ہاتھ لگا دو. ہمارے بتوں کو, معبودوں کو صرف ہاتھ لگا دو, ٹچ کر دو, بوسا دے دو, بس اتنا کر دو. یہ چھوٹی سی بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کو اتارا اور ان کی طرف سے جتنی باتیں کمپرمائز میں آئی تھی تمام باتوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا, تمام باتوں کو رد کر دیا گیا اور اعلان کر دیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. ایمان, ایک اللہ کی عبادت, اسی لیے ہم کبھی بھی تمہارے بتوں کی عبادت کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا, تمہارے بتوں کو عزت سے ہاتھ لگاوے یہ ہو ہی نہیں سکتا, تمہارے معبودوں کو بوسا دیوے یہ ہو ہی نہیں سکتا, جیسے کہ تم مشرک ہو, کافر ہو اور ایک اللہ کی عبادت تم نہیں کر سکتے, تو ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے, بتوں کا اکرام نہیں کر سکتے. یہ صاف صاف لفظوں کے اندر اس صورت کے اندر کہہ دیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا ایمان والا بناوے, سچا پکا توحید والا بناوے, سچا پکا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیوے اور ہر طرح کے کفر سے, شرک سے اللہ ہم سب کی ہر ہمیش حفاظت فرماوے. اب ذرا سا اس سورت کی فضیلت دیکھتے ہیں, بہت فضیلت ہے سورہ کافرون کی. ایک فضیلت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتوں کو دیکھا کہ حضور فجر کی سنت میں کیا پڑھتے ہیں, ایک مہینے سے کچھ زیادہ دیکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں. یہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ احد کو پڑھتے ہوئے دیکھا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ فجر کی سنت میں پڑھنے کے لیے بہترین سورت قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد ہے. ایک دوسری حدیث سناؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی سنت یعنی تین رکعت فرض پڑھنے کے بعد جو دو رکعت سنت ہوتی ہے اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے. اب سمجھو یہ سب حدیثوں کو ملا کر، فجر سے پہلے دو رکعت سنت، مغرب کے بعد دو رکعت سنت، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ہو اللہ احد. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ عمل تھا، لہذا اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو اپنی زندگی میں جو ہے زندہ کرو. میں ایک حکمت بتلاؤں آپ کو، نقطے کی بات. مسلمان کا دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے، رات مغرب کی نماز سے شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الکافرون کے اندر شرک سے پاک اور صاف ہونے کا اعلان ہے، اور قل ھو اللہ احد کے اندر توحید ایمان کے مضبوط اور پکا ہونے کا اعلان ہے. تو ایک مسلمان کا دن فجر سے شروع ہوا اور اس نے سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، تو گویا کہ اس کا ایمان کفر سے شرک سے بالکل پاک اور پیور ایمان صبح سے، اور رات شروع ہوئی مغرب کی نماز سے، تو مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو رات بھر کفر شرک سے ایمان پاک ہو گیا اور ایمان ایک دم مضبوط. تو صبح صبح فجر میں سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی تو شرک کفر سے صفائی ہو گئی، اور قل ہو اللہ کے ذریعے ایمان مضبوط اور تازہ ہو گیا. رات شروع ہوئی مغرب سے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، کفر شرک سے پوری رات صفائی ہو گئی، اور قل ہو اللہ کے ذریعے سے ایمان پوری رات مضبوط ہو گیا. اسی لیے آج کے فتنے کے زمانے میں جب ایمان کے اوپر خطرات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کو زندہ کرو کہ فجر اور مغرب میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھو. اللہ اس کی برکت سے دن اور رات میں کفر اور شرک سے پاک رکھیں گے اور ایمان انشاء اللہ مضبوط ہو جائے گا. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی حضرت فروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، حضور کوئی دعا بتلاؤ جو میں رات کو سوتے وقت پڑھا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سورہ کافرون پڑھا کرو. بعض روایت میں ہے کہ جب سونے کے لیے بستر پر آوے تو سورۃ الکافرون پڑھ لو، اس لیے کہ اس میں شرک سے براءت ہے، یعنی شرک اور کفر سے پاک اور صاف ہونے کا اعلان ہے. اسی لیے دو سبق ہو گئے، ایک سبق تو ہو گیا فجر اور مغرب کی سنتوں کا قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ، اور دوسرا سبق کیا ہو گیا کہ رات کو سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کے سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اللہ آپ کو اور مجھ کو سب کو مکہ لے جا کر کے طواف کی دولت عطا فرماوے. تو طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھی جاتی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ قل ہو اللہ احد پڑھو. حضور نے پڑھی تھی لہذا ہم کو بھی پڑھنے کا, یہ طواف کی سنت ہو گئی. بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ جب احرام باندھے, اوہو اللہ جلدی آپ کو مجھ کو وہ موقع دے کہ ہم عمرے کا حج کا احرام باندھے اللہ کی توفیق سے. تو کہ احرام باندھنے کے لیے جب دو رکعت نماز پڑھتے تو اس میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. کتنی بڑی فضیلت والی صورت ہو گئی, آپ اندازہ لگاؤ. ایک حدیث سناؤ آپ حیران رہ جاؤ گے. جو آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھے تو اس کو چوتھائی قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا ثواب. یعنی قرآن کے چار حصے کر لو تو چوتھا حصہ تقریباً 7.5 سپارے کا ہوتا ہے. تو گویا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کی برکت سے تقریباً 7.5 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اوہو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے, اندازہ لگاؤ. اور ایک اور چیز بتلاؤ, زہر اتارنے کا عمل. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو کاٹا نماز کے اندر, چالو نماز میں. حضور نے نماز نہیں توڑی, نماز چالو رکھی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا بچھو پر اللہ کی لعنت ہو, وہ نمازی کو بھی نہیں چھوڑتا اور جو نمازی نہیں ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے, سب کو کاٹتا رہتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور نمک منگوایا, سالٹ. سمجھو یہ بچھو کا زہر ختم کرنے کا عمل میں آپ کو حدیث سے بتلا رہا ہوں. پھر حضور نمک اور پانی کو جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں لگا رہے تھے, نمک اور پانی کو. اور حضور یہ تین سورت پڑھ رہے تھے, قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. تو گویا کہ یہ بچھو کا زہر ختم کرنے کا طریقہ ہے. نعوذ باللہ کسی کو بچھو کاٹ لے تو پانی اور نمک لگاوے جہاں بچھو کاٹا ہے وہاں پر, اور یہ تین سورت پڑھے, قل یا ایھا الکافرون, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. تو اس کی برکت سے اللہ تعالی بچھو کا زہر ختم فرما دیں گے. بہرحال اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کی طرف سے جو ایک کمپرمائز کی بات آئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا, رد کر دیا گیا. جب یہ سورت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لائے, کعبہ شریف کے پاس قریش خاندان کے بڑے بڑے سردار تھے. حضور نے ان قریشی سرداروں کے سامنے زور سے یہ سورت پڑھی اور یہ سورت پڑھ کے اعلان کر دیا کہ آج بھی تمہاری یہ بات میں نہیں مانتا, قیامت تک بھی ہم لوگ تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے. ایمان ایمان ہے, توحید توحید ہے. ایمان کے ہوتے ہوئے کبھی کفر شرک نہیں ہو سکتا. اب قل یا ایھا الکافرون مکتب میں جب بچوں کو یاد کراتے ہیں تو ان کو تھوڑا یاد کرنے میں اشتباہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ایک جیسی آیت ڈبل ڈبل مرتبہ آئی. جیسے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ, یہ 3 کی آیت ہے, اور 5 کی آیت بھی ہے, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدَ. تو چونکہ ایک طرح کی آیت ڈبل ڈبل مرتبہ آئی, اس لیے مکتب میں بچوں کو ذرا یاد کرنے میں مشکلی ہوتی ہے. پھر کافی محنت کرنے کے بعد پھر اچھی طریقے سے یہ صورت ذہن میں آ جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی آیت ڈبل ڈبل مرتبہ صورت کے اندر آئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھو. ایک مطلب تو یوں بیان کیا گیا کہ پہلی آیت میں یوں ہے کہ اس وقت یعنی ابھی جو زمانہ چل رہا ہے, ابھی جو حالت چل رہی ہے, ابھی جو ورتمان کال ورتمان یوگ پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے, میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا. یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ابھی اس وقت ٹائم میں بھی میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا. اور دوسری آیت کا میننگ ہے فیوچر میں, بھوشیہ میں, آئندہ زمانے میں میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. تو ابھی بھی نہیں کرتا ہوں اور بھوشیہ میں, مستقبل میں, فیوچر میں بھی کبھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کام ہے تو ابھی تو کوئی کرتا نہیں, لیکن پھر ہم اس کو امید یوں لگاتے ہیں کہ چلو یہ بھائی آج یہ کام نہیں کرتا تو کل کرے گا, ایک ہفتے کے بعد کرے گا, ایک مہینے کے بعد کرے گا, آج نہیں مانتا 10 مہینے کے بعد, 10 سال کے بعد مان لے گا. ایسی ہم لوگ امید لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر یوں کہا گیا کہ تمہارے بتوں کی عبادت اور ان کی پوجا ایک ایسا کام ہے کہ وہ میں ابھی بھی نہیں کرتا اور بھوشیہ میں, مستقبل میں کبھی نہیں کروں گا, کبھی نہیں کروں گا. یعنی تم میرے لیے امید بھی مت رکھنا, میری پیچھے کوئی محنت بھی مت کرنا, مجھے سمجھانے بھی مت آنا, مجھے لالچ دینے بھی مت آنا, اس لیے کہ میں بتوں کی عبادت کا کام ابھی اور آئندہ کبھی بھی کرنے والا نہیں ہوں. یہی ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ ہم سب کو بت پرستی سے ابھی اور آئندہ ہمیشہ اپنے فضل اور کرم سے بچا بچا کر کے رکھے. میں آپ کو قرآن کی ایک دعا بتلاتا ہوں, اس دعا کو یاد کرو اور مانگا کرو. کبھی کبھی نماز کے آخری قاعدے میں التحیات اور درود کے بعد بھی یہ دعا پڑھ لو, اس کے نماز کے علاوہ بھی مانگو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب اللہ, آپ نے ہم کو ایمان کی ہدایت دے دی, اب آپ ہمارے دلوں کو ایمان سے ہٹا نہ دینا, پھرا نہ دینا, اور اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال کر دینا. آپ بہت زیادہ دینے والے, نوازنے والے, عطا کرنے والے مالک ہو, اللہ ہو. دوسرا مطلب, ایک دوسرا میننگ یہ بھی نکلتا ہے کہ ڈبل ڈبل مرتبہ جو آیت آئی تو میننگ یہ ہے تمہارے جیسی عبادت میں نہیں کرتا اور میرے جیسی عبادت تم نہیں کرتے. کیا میننگ ہوا؟ یعنی ہمارا معبود اللہ ہے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کا طریقہ بھی ایک خاص طریقہ ہے, اور تم جن بتوں کی, جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ بھی سب الگ الگ ہے اور ان کی عبادت کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. تو گویا کہ ہم ہمارے معبود ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی عبادت کا طریقہ خاص ہے, اور تم تمہارے بتوں کی معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور ان کی پوجا کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. جب دونوں معبود الگ, دونوں کی عبادت کا طریقہ الگ, تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان میں صلح ہو ہی نہیں سکتی, کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی. اور تیسرا میننگ یہ ہے کہ آیت جو ڈبل ڈبل مرتبہ آئی تو وہ بات کو مضبوطی کے ساتھ بتلانے کے لیے, پوری تاکید کے ساتھ بتلانے کے لیے. کیا میننگ؟ کہ جو عبادت اس وقت کے اوپر میں کر رہا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرو گے. گویا یہ بات کو ڈبل ڈبل مرتبہ کہا گیا, اور یہ دنیا کے اندر تمام زبانوں میں, تمام بھاشاؤں میں, ہر لینگویج میں یہ طریقہ ہے کہ کوئی بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کو ڈبل مرتبہ بولتے ہیں, بعض مرتبہ تین تین مرتبہ بولتے ہیں تاکہ سامنے والے کے دماغ میں, دل میں بات اچھی طریقے سے بیٹھ جاوے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے, اور تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. تو بات کو ریپیٹ کیا گیا, دہرایا گیا, دو مرتبہ کہا گیا تاکہ سامنے والے کے دل دماغ میں بات مضبوطی سے بیٹھ جاوے کہ دین اور مذہب کا معاملہ الگ الگ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا آخری آیت میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ. دین کا کیا معنی؟ دین, دین کا ایک معنی آتا ہے بدلہ, بدلہ. اس لیے میننگ کیا ہوگا کہ تم لوگ جو کام اس دنیا میں کرتے ہو اس کی بری سزا, برا بدلہ تم کو ملنے ہی والا ہے. یعنی تم جو کفر کرتے ہو, تم جو شرک کرتے ہو, اس کی سزا اور اس کا برا بدلہ تم کو ملنے ہی والا ہے. اور ہم جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا بہترین بدلہ ہم کو ملنے والا ہے. تو تم جو کام کرتے ہو اس کا بدلہ تم کو ملنا ہے, ہم جو کام کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم کو ملنا ہے. یہ بھی ایک جو آیت کریمہ کا مطلب بیان کیا گیا, لکم دینکم ولی دین. بعض حضرات نے دین کا مطلب کیا بیان لیا؟ اعمال. لکم دینکم ولی دین, تمہارے ساتھ تمہارے اعمال ہے اور میرے ساتھ میرے اعمال ہے. تمہارے ساتھ تمہارے اعمال اور میرے ساتھ میرے اعمال. اسی لیے بعض مرتبہ ہم کہتے ہیں نا, تو تیرا کام کر میں میرا کام کرتا ہوں. تو اسی طریقے سے ان کو کہا گیا تمہارے لیے تمہارے اعمال, میرے لیے میرے اعمال. اس طریقے سے ان کو صاف صاف کہہ دیا گیا. بہرحال یہ سورۃ الکافرون کی تفسیر ہمارے سامنے آئی, اس میں ایک بہت اہم سمجھنے کا ٹاپک ہے جو میں آج کی اس مجلس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے کہ مکہ کے اس زمانے کے بڑے بڑے کافر سردار لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپرومائز اور صلح کی بات لے کے آئے تھے کہ اپنے مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں صلح کر لے رہے آپس کے اندر، کہ تم ہمارے بتوں کی تھوڑی بہت عبادت کر لو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، تم ہمارے بتوں کا لاچار ہونا بیان مت کرو، بتلاؤ مت، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بری بات نہیں کہیں گے۔ غرض یہ کہ ایمان، توحید اور دین کے بارے میں وہ لوگ کمپرومائز اور صلح کی بات لے کے آئے تھے۔ تو صلح اور کمپرومائز کی بات ذرا سمجھ لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صلح کر لو، صلح کر لو، کمپرومائز کر لو، تو ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، ہر صلح اچھی نہیں ہے اور ہر صلح بری بھی نہیں ہے۔ تمام صلح اچھی ہو ایسا بھی نہیں ہے اور تمام صلح کرنا برا ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے قاعدہ اور قانون سمجھو، ایک مسئلہ سمجھو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما۔ مسلمانوں کے درمیان تمام صلح جائز ہے، لیکن وہ صلح جو شریعت کی حلال چیز کو حرام بتلا دے وے، حرام کر دے وے، اور شریعت کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دے وے، ایسی صلح جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، جو چیز شریعت کے اندر حلال ہے اس کو حرام کر دے وے ایسی صلح، یا یہ کہ جو چیز حرام ہے اس کو حلال کر دے وے ایسی صلح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کو اور ڈیٹیل کے اندر سمجھو، وضاحت سے سمجھو۔ جو کام ہماری شریعت میں مباح اور جائز ہے، اس کو آپس میں ایک دوسرے کی صلح کے ذریعے منظور کر لے ہوئے تو جائز ہے۔ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ میں جتنے بھی خاندان تھے، فیملیز تھی، یہودیوں کی، مشرکوں کی، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی، کمپرومائز کی، اور بہت اچھی صلح کی۔ اس صلح کے اندر امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ دیکھو کتنی بڑی بات حضور نے کی۔ حضور نے مدینہ پاک میں جتنے بھی نان مسلمز تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ کمپرومائز کی، صلح کی، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ دوسری امپورٹنٹ بات اس صلح میں کیا تھی؟ اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر اٹیک کرے، چڑھائی کرے، تو ہم سب آپس میں مل کے مقابلہ کریں گے، ڈیفینس کریں گے۔ دیکھو کتنی زبردست صلح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ بس اس وقت ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں یہی صلح ہم کو جو ہے مضبوطی سے چلانی ہے۔ کیا؟ کہ مسلمان اور جتنے بھی نان مسلمز اس کنٹری میں، اس ملک میں رہتے ہیں، جتنے بھی دھرم کے لوگ اس دیش میں رہتے ہیں، وہ آپس میں بالکل لڑائی نہ کرے، آپس میں بالکل جو ہے فتنہ نہ کرے، اور کوئی باہر کا دشمن ہمارے ملک پر، ہمارے دیش پر اٹیک کرے، تو ہم سب مل کر کے اس کا زوردار ڈیفینس کریں گے، زوردار اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ کتنی اچھی کمپرمائز ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مدینہ طیبہ کے اندر کی تھی, یہ بہت اچھی صلح ہے. باقی یہ ہے کہ جتنی مذہب کی چیز ہے, دھارمک بابت ہے, ریلیجس ایشوز ہے, تو اس کے اندر ہر ایک آدمی اپنے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے. ہر ناگرک, ہر سٹیزن, ہر دیش واشی اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے دھرم پر عمل کرے. کوئی کسی کو زبردستی نہ کرواوے کہ تو میرے مذہب پر چل, تو میرے مذہب پر عمل کر. کوئی کسی کو زبردستی نہ کرواوے. اگر اس طریقے سے ہمارا ملک ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا دیش, ہمارا ملک ترقی کرے گا, پرگتی کرے گا, دیش میں شانتی رہے گی, بھائی چارہ رہے گا, اور ایسی ایکتا, ایسی قومی ایکتا, قومی اتحاد, قومی یک جہتی, یہ بہت اچھی چیز ہے. پھر سے میں اس کا خلاصہ آپ کو سنا دوں کہ اس دیش کے اندر رہنے والے تمام ناگرک, تمام سٹیزن, تمام دھرم کے لوگ آپس کے اندر کسی طرح بھی بالکل لڑائی نہیں کریں گے. اور باہر کا دشمن ہمارے دیش پر اٹیک کرے, حملہ کرے, تو ہم سب آپس میں مل کر کے مقابلہ کریں گے. اور مذہب کی جتنی چیزیں دھارمک بابت ہے, اس کے اندر ہر ایک اپنے اپنے دھرم پر, مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے. ہندو بھائی اپنے مذہب پر عمل کرے, سکھ اپنے مذہب پر عمل کرے, عیسائی اپنے مذہب پر عمل کرے, بدھ اپنے مذہب پر عمل کرے, مسلمان اپنے مذہب کے اوپر عمل کرے. تو دھارمک بابت کے اندر سب اپنے اپنے مذہب پر اچھی طریقے سے عمل کریں گے. جتنی مذہب کی بات ہے, دھارمک بابت ہے, ریلیجس ایشوز ہے, اس میں کوئی کسی کے مذہب کے اندر دخل گیری نہ کرے. اسی لیے دیکھو بھائی, قربانی کی عید آئی, بکری عید آئی, تو مسلمان کسی کو زبردستی قربانی کا گوشت نہ کھلاوے. بھائی آپ کی قربانی ہے تو آپ کھاؤ قربانی کا گوشت, شوق سے کھاؤ, لیکن احتیاط کے ساتھ کھاؤ, اور کسی کو تکلیف پہنچے ایسا کام نہ کرو. ہم زبردستی کسی کو قربانی کا گوشت نہیں کھلائیں گے. بس یہی حال ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ, وہ اپنا اپنا جب تہوار آئے تو اپنے اپنے تہوار پر عمل کرے. یہ نہیں کہ اپنے تہوار کے موقع پر مسلمانوں کو مجبور کرے کہ تم ایسا کرو, تم ایسا کرو. نہیں, حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ, جو بھارت کی آزادی کی لڑائی کے بہت بڑے سپہ سالار ہے, یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ مولانا محمود حسن اور ان کے شاگرد, ان کے اسٹوڈنٹ مولانا سید حسین احمد مدنی اور ان کی پوری ٹیم کو, پوری جماعت کو انگریزوں نے مالٹا, جو یوروپ میں ایک ٹاپو ہے, جزیرہ ہے, آئرلینڈ ہے, وہاں لے جا کر قید کر دیا تھا, اور لمبی قید کی سزا ہوئی تھی آزادی کی لڑائی کے لیے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی یاد میں بھارت سرکار نے پوسٹل ٹکٹ بھی 5 روپے کی بار پاڑی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کی یاد میں بھی بھارت سرکار نے 5 روپے کی پوسٹل ٹکٹ, ٹپال ٹکٹ بار پاڑی ہے. مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ بھائی, اس دیش کی آزادی کے لیے تمام مذہب کے لوگ آپس میں مل جھل کے باہر سے آئے ہوئے دشمن کا مقابلہ کریں, اور مذہب اور دھرم کی بات میں ہر ایک آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے, کوئی کسی کے اوپر زبردستی نہ کرے, تو انشاءاللہ ملک میں شانتی رہے گی, امن رہے گا. بس یہی اس وقت کے حالات میں بہت ضروری چیز ہے. ایک دوسری امپورٹنٹ بات بتلاؤں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عرب میں جو کافر مشرک لوگ تھے, وہ کافر مشرک لوگ اللہ کو مانتے تھے. سورہ عنکبوت میں ہے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اور اگر آپ ان کافروں کو پوچھو کہ آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, سورج اور چاند کو تمہاری سیوا میں خدمت میں کس نے لگا دیا, تو وہ سب کافر بھی کہیں گے کہ ان سب کو بلانے والے اللہ ہے. اور یہ بھی سنو, کافر لوگ اس زمانے میں کعبہ شریف کا طواف بھی کرتے تھے, حج بھی کرتے تھے, بلکہ دور دور سے کافر لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے. اور بِاسْمِ کا اللہم یہ پڑھ کر کے کام شروع کرتے تھے. اور حج میں اس زمانے میں کافر لوگ لبیک بھی پڑھتے تھے, ذرا سی گڑبڑی والی لبیک, وہ یوں پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک الا شریکن ہو لکا, اے اللہ میں حاضر ہوں آپ کے دربار میں حاضر ہوں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک, اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں, کوئی پارٹنر نہیں, کوئی حصے دار نہیں, الا شریکن ہو لکا, بس الا کر کے کہتے تھے کہ اللہ یہ ہمارے بت آپ کے شریک ہے, آپ کے پارٹنر ہے. تو اس طریقے کی لبیک بھی وہ لوگ پڑھتے تھے. غرض یہ کہ اس زمانے کے کافر اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے بتوں کو, معبودوں کو شریک کرتے تھے, پارٹنر بنا دیتے تھے. اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں. تو سمجھ لو اچھی طریقے سے کہ توحید اور ایمان یہ ہیں کہ اللہ تعالی عبادت میں اکیلے ہیں, اپنی تمام صفات میں اکیلے ہیں, اللہ کے ساتھ تمام صفات اور خوبیوں میں کوئی شریک نہیں ہے, کوئی پارٹنر نہیں ہے, کوئی حصے دار نہیں ہے. پیدا بھی اللہ ہی کرتے ہیں, موت بھی اللہ ہی دیتے ہیں, روزی بھی اللہ ہی دیتے ہیں, سجدہ بھی اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے, دعا بھی اللہ تعالی ہی سے مانگنی ہے, تمام پاور پورے پورا اللہ ہی کا ہے. یہ ہے توحید کا خلاصہ. تو اس زمانے کے اندر کافر لوگ یوں مانتے تھے کہ اللہ تعالی نے یہ پوری دنیا, پورا جگت پیدا کیا, اور اس کے بعد اپنا پاور, اپنا اختیار پورے پورا یا تھوڑا بہت ان بتوں کو دے دیا. اب یہ بت جو ہے دنیا کا نظام سنبھالتے ہیں, دنیا کا نظام چلاتے ہیں. اور نعوذ باللہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جگت کو پیدا کرنے کے بعد ان بتوں کو پاور دیا اور پھر اللہ تعالیٰ فارغ ہو کر کے نعوذ باللہ بیٹھ گئے. یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. یہی چیز آج ہمارے بعض مسلمان بھی سمجھتے ہیں, غلط بات سمجھتے ہیں. مسلمان یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی قبر والے فلاں بزرگ یا ولی وہ بھی ہماری حاجت پوری کرتے ہیں, ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی, دینی بہنوں, حاجت پوری کرنے والے, ضرورت پوری کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالی ہی ہے. اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا, کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. اسی لیے کسی بزرگ کی قبر پر جا کر کے دعا نہیں مانگنے کی. ہاں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یا کسی اور جگہ پر ہے اور یوں دعا کریں, اے اللہ فلاں بزرگ کے طفیل میں میری یہ دعا قبول کر لیجئے, فلاں بزرگ کے طفیل میں میری یہ دعا پوری فرما دیجئے, اس طرح مانگنا جائز ہے. لیکن ڈائریکٹ بزرگوں سے سوال نہیں کر سکتے. یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سکھائی گئی. تو بہرحال یہ سورہ کافرون یہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے ایمان کے معاملے کے اندر. اور آخری آیت میں کیا کہا گیا, لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ, تم تمہارے دھرم پہ, ہم ہمارے پاکیزہ مذہب کے اوپر, یعنی اسلام بدلنے والا نہیں ہے, اسلام قیامت تک ایک ہی ہے اور اسلام ہمیشہ ایک ہی رہے گا, اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ تعالی ہم کو ایسا پاکیزہ پیور صاف ستھرا ایمان عطا فرمائے. یاد رکھ لو قرآن کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں, الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو لوگ ایمان لائے, الحمدللہ اللہ نے آپ کو اور مجھ کو ایمان دیا ہے, سب کہو الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی, شرک کو ملنے نہیں دیا. دیکھو آج دنیا میں پیور چیز کی قیمت ہے, اور اگر ملاوٹ ہو جائے تو قیمت گھٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. پیور دودھ کے پیسے بھی پیور ہوتے ہیں, دودھ میں ملاوٹ ہو جاوے تو قیمت بھی گڑبڑا جاتی ہے. تو ہر چیز پیور ہونی چاہیے, تو ایمان بھی پیور ہونا چاہیے, ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, مکسنگ نہیں ہونی چاہیے. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنَ, ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں امن سکون چین دیں گے. أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہی لوگ ہدایت کے اوپر ہے. تو ہدایت پکا ایمان وہی ہے جو پیور ایمان ہو, جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو. اللہ ہم سب کو ایسا کامل پیور ایمان عطا فرماوے. اب ایک بہت بڑے فائدے کا وظیفہ بتلاؤں. سورہ کافرون کے متعلق کل کی مجلس میں بہت ساری باتیں بتلائی تھی, آج ایک فائدہ بتلاتا ہوں. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے. یہ جبیر دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک زے سے زبیر اور ایک جیم سے جبیر, دونوں طرح ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں صحابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا, جبیر تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو سفر میں اپنے تمام ساتھیوں سے زیادہ خوش حالت میں رہو, اچھی حالت میں رہو, اور تم کو بڑی کامیابی ملے, تمہاری مراد پوری ہو جاوے, تمہارا مال زیادہ ہو جائے, تمہارے بزنس میں تمہاری تجارت میں بڑا نفع ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میں ایسا چاہتا ہوں, کون نہیں چاہتا ہے ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر میں نکلو تو قرآن کی یہ پانچ سورتیں پڑھو. کون کون سی پانچ سورتیں؟ قل یا ایھا الکافرون, اذا جاء نصر اللہ, قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ پانچ سورت پڑھو. لیکن یہ پانچ سورت کیسے پڑھنے کی؟ بسم اللہ سے شروع کرنے کی, بسم اللہ کے اوپر ختم کرنے کی. اس کے دو میننگ ہیں. ایک میننگ تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر قل یا ایھا الکافرون پڑھا, پھر بسم اللہ پڑھی, پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھا, پھر بسم اللہ پڑھی, پھر قل ہو اللہ پڑھی, پھر بسم اللہ پڑھی, پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھی, پھر بسم اللہ پڑھی, پھر قل اعوذ برب الناس پڑھی, اور پھر قل اعوذ برب الناس کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. ایک ترتیب یہ ہے. دوسری ترتیب یہ ہے, دھیان سے سمجھو. دوسری ترتیب, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھو, اور قل یا ایھا الکافرون کے بعد دو مرتبہ بسم اللہ پڑھو. ایک بسم اللہ قل یا ایھا الکافرون کے ختم کی, اور دوسری اذا جاء نصر اللہ شروع کرنے کی. پھر اذا جاء نصر اللہ پڑھو پوری سورت, اور اس کے بعد بھی دو مرتبہ بسم اللہ، پھر قل ھو اللہ پڑھو دو مرتبہ بسم اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھو دو مرتبہ بسم اللہ، اور پھر قل اعوذ برب الناس پڑھو ایک مرتبہ بسم اللہ. یہ دونوں ترتیب پر آپ عمل کر سکتے ہو. تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کیا تو کہا کہ پہلے میری حالت ایسی تھی کہ میں سفر میں جاتا تھا تو کچھ بہت نفع نہیں ملتا تھا، لیکن جب سے سفر میں جاتے وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پڑھنے کا طریقہ بتلایا اس کو پڑھنا شروع کیا تو بہت مالدار ہو گیا اور بہت مجھے بزنس میں، کاروبار میں، تجارت میں نفع ملنے لگا. تو میں آپ سب کو یہ سکھلاتا ہوں. ابھی تو لاک ڈاؤن ہے، پھر جب سفر شروع ہوگا تو آپ سفر میں اس ترتیب سے دوسری جو دعائیں پڑھنے کی ہے سفر کی، مسنون دعائیں، اور میں نے اس دن بتلایا تھا لیلا فی قریش 11 مرتبہ، اور پھر اس ترتیب سے یہ 5 سورت پڑھ لو. میرا خود کا بھی تجربہ ہے کہ اس کی برکت سے سفر میں بڑی کامیابی ملتی ہے، بہت فائدہ ملتا ہے دین کا، دنیا کا، آخرت کا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی آئی ہوئی ان باتوں کے اوپر یقین عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حدیث کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.